اب یہ جو سفر تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے ایک غار کے اندر کچھ دن کے لیے پناہ لی. کون سی غار تھی؟ غار ثور تھی. غار ثور میں آپ رکے اور اس غار کے لیے آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا, اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو ہی بندے تھے وہاں پہ, ایک رسول اللہ اور ایک ابو بکر, اور تیسرا اللہ نے اپنی فوج سے ان کی مدد کی. اور وہ اللہ کی فوج کیا تھی؟ مکڑی کا جالا تھا, اسپائڈر ویب تھا, اور فاختہ نے ڈب نے انڈے دے دیے تھے نیسٹ بنا کر. اس لیے کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ قریش ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ پر آ گئے تھے, اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے پیر نظر آ رہے تھے, اگر وہ ذرا سا جھک کر دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے ان کو. اس وقت ابو بکر ڈر گئے تھے کہ بس اب تو پکڑے گئے, اور پکڑے گئے تو میری بھی موت اور رسول اللہ کی بھی موت. تو بہت گھبرائے تو رسول اللہ نے کہا ابو بکر لا تحزن, ابو بکر غم مت کرو, ان اللہ معنا, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ انسان پھر غم زدہ نہیں ہوتا. یہ پتا ہے کہ قریش کے ساتھ اللہ نہیں تھا نا, اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بتائیں جب میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے؟ اچھا جب ہم فیئرویل پارٹی پہ ڈانس فلور پہ جاتے ہیں تو اللہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اور جب ہم سینما میں جاتے ہیں اللہ ہوتا ہے؟ یا سینما کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ نو انٹری آف اینجلز اینڈ اللہ. اللہ ہر جگہ ہوتا ہے, اللہ قریش کے ساتھ بھی تھا. تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا رسول اللہ کے ذریعے لا تحزن ان اللہ معنا, مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ جو معاں کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے نا, ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہونا صاحب, آپ کہتے ہیں نا اصحاب النار اصحاب الجنہ, جنت کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے, آگ کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے. ایک دوسرے کے ساتھ ہونے میں تو صاحب کا لفظ بھی آتا ہے, لیکن جانب کا لفظ بھی آتا ہے. معاں کا لفظ کب آتا ہے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ اپنی پوری سپورٹ کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اپنی پوری مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان اللہ معنا. اور اللہ نے دیکھ لیں اللہ کی عربی کیا تھی جس سے اللہ نے اپنے رسول کے ابو بکر کی حفاظت کی. کاکتا نے آ کر اس غار کے منہ پر گھونسلا بنایا اور انڈے دے دیے, اور مکڑی نے آ کر جالا بنا دیا. تو قریش والے سمجھے کہ یہاں تو اتنا پرانی سی جگہ لگ رہی ہے, اگر کوئی ابھی لیٹلی یہاں پر انٹر ہوا ہوتا تو آپ کو اسپائڈر ویب نظر نہ آتا. یہ سوچ کر پلٹ گئے. یہ تھی اسٹرینتھ جو ابو بکر کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہوئی, محبت والی. اس غار کے اندر جب ابو بکر آئے اور یہ لوگ ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے. ابو بکر نے اپنا کرتا پھاڑا اور جو غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہولز تھے ان کے اندر کپڑا ڈال دیا تاکہ وہاں سے کوئی کیڑا آ کر رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی تھائی پر سر رکھ کر لیٹ گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی تو ابو بکر کو محسوس ہوا کہ ایک سوراخ رہ گیا ہے. رسول اللہ سو چکے تھے. ابو بکر نے کہا سوچا کہ میں ان کو ہلا نہیں سکتا, تو انہوں نے کیا کیا, خاموشی سے اپنا دوسرا پاؤں اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا تاکہ کوئی کیڑا کوئی لیتھل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. پھر کیا ہوا, ایک اسکارپین نے اسی جگہ سے ابو بکر کے پاؤں پر کاٹا اور کاٹتا رہا اور کاٹتا رہا, اتنا کہ تکلیف اور شدید پین سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور جب ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے, جس سے رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی. ابو بکر نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے چاہا بالکل ایسے کہ جیسے ابو بکر کی جان نکل جائے, ابو بکر کا پاؤں کٹ جائے ختم ہو جائے, لیکن رسول اللہ کو آنچ نہ آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے اس جگہ پر جہاں پر آپ کو چوٹ لگی تھی اور کیڑے نے کاٹا تھا اپنا لواف لگایا, اپنی اسپٹ لگائی, اور اس کے بعد ابو بکر کا وہ زخم جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا. اسی ہجرت کے موقع کے اوپر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ام عابد کے گھر آئے. ان کے گھر میں کئی دن سے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا, بس تھوڑا سا دودھ تھا اور جو ام عابد نے رسول اللہ کو پیش کر دیا. اب امیجن کریں صحرا کا سفر, تھکے ہوئے اور دونوں کے پاس کھانا اور پانی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پیا اور دودھ پیا تو ابو بکر نے کہا فشرب الحبیب, میرے بلوڈ نے میرے پیارے دوست نے پیا, حتی تو وہی یہاں تک کہ میں فل ہو گیا. آپ امیجن کریں آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہو, بہت پیاس لگ رہی, چلیں روزہ کھولا, آج کل بہت پیاس لگتی ہے نا, کچھ گرمی ہو گئی زیادہ ہی, آپ روزہ کھولتی ہیں اور آپ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ گلاس پکڑنے لگتی ہیں, آپ کی چھوٹی بہن گلاس اٹھا کر پانی پینے لگ جاتی ہے, آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ ایک لگاتی ہیں. ابھی روزہ کھولا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کی اما نے پتہ نہیں کہا کہ دیکھا, ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں کہتی تھی بیٹا تمہارا بڈی جو ہے روزے والا وہ پھٹ جائے گا اگر تم نے کوئی غلط کام کیا جنت کا داخل ہونے سے پہلے, ایک پرندے کی شکل میں. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت چھوٹے تھے جب میرے بچے, تو ان کو سکھاتی تھی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ ایک پرندے کی شکل کا ہوتا ہے اور وہ افطار کے ٹائم پر فلائی کر کے فائنلی جنت کے اندر پہنچ رہا ہوتا ہے. تو وہ بچوں کو میں کہتی تھی کہ لڑو گے نا تمہارا بڈی جو ہے وہ راستے میں پھٹ جائے گا. تو ہم جب اپنے پانی کے گلاس کو اپنے سامنے چھینتا ہوا محسوس کرتے تو ہم ایک تھپڑ لگاتے ہیں, دو میرا پانی کا گلاس, اور اس کے بعد میز کے اوپر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اما بیچاری بولتے رہ جاتی, بیٹا ابھی روزہ کھولا ہے, بیٹا ابھی روزہ کھولا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور ابو بکر نے کہا کہ میرے دوست نے پیا, حتی تبعید, یہاں تک کہ میں فل ہو گیا, یعنی پیاس رسول اللہ کی بجھی تھی لیکن رسول اللہ کی پیاس بجھتے دیکھ کر ابو بکر نے کہا کہ میری پیاس بھی بجھ گئی. یہ محبت تھی ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو بکر کا ایک اور اہم اینگل کہ آپ کی محبوب زوجہ رسول اللہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ مدینہ میں حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر سے گزرے تو آپ کو حضرت عائشہ کے اونچا بولنے کی آواز آئی, بہت اونچی آواز میں بول رہی تھی, کچھ کہہ رہی تھی رسول اللہ سے. تو جب آپ کو آواز آئی تو آپ نے نوک کیا اور آپ نے اجازت لے کر اندر جانا چاہا. اور جب اندر گئے تو اندر جا کر بیٹی کو ڈانٹا کہ ہاؤ ڈیئر یو آر ٹاکنگ لائک دس ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بیٹی ہو میری اور تم کیسے رسول اللہ سے اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. جب ابو بکر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کیا کہ انہوں نے کہا نہیں ان کو کچھ نہیں کہیے, یہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے. ابو بکر خاموشی سے باہر چلے گئے. ابو بکر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ گھر کے باہر سے گزرا تو مجھے ہنسنے کی آوازیں آنے لگے, میں نے پھر دروازہ نوک کیا اور میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں جب اندر گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے جھگڑے میں شامل ہو گیا تھا آپ مجھے اپنی خوشی میں بھی شامل کیجیے کہ جس میں آپ جو ہیں آپس میں دونوں ایک دوسرے کو انجوائے کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ایک اور اصول, سب بیٹیوں والے اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ ادب اور محبت سے بات کرنا سکھانا صحابہ کی سنت, پیار محبت سے کیسے بات کی جائے صحابہ کی سنت, اور اپنے بیٹوں کو خدا کا واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت نے سکھائی ہے. ہمارے بچے ہمارے خاندان کے اور ہمارے معاشرے کے مرد اس دین کی حقیقت سے بہت دور ہیں. آپ اور میں اپنے شوہروں کی تربیت نہیں کر سکتے, اپنے والد کی تربیت نہیں کر سکتے, اپنے بھائیوں کی تربیت نہیں کر سکتے, کس کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کی تربیت کر سکتے ہیں. سکھائیں ان کو سنت کے طریقے. آپ کا بیٹا ہے اور آپ کی بہو بھی ہے, آپ سامنے بیٹھی ہیں میز پہ, آپ کی بہو نے کھانا پکایا اور غلطی سے نمک تیز ہو گیا تو آپ کا بیٹا کہتا ہے چکھا نہیں تھا پہلے کیا, نمک لے کر آؤ جا کے. ایک یہ انداز ہے, ایک انداز آپ اپنے گھر میں بہو لانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بتا دیں کہ دیکھو اگر آئندہ کبھی آنے والی بیوی نے تمہاری کھانا پکایا اور نمک ڈالنا بھول گئی یا نمک تیز ہو گیا تو تم اس سے کیسے بات کرو گے, کھانا کھا لینا چپ کر کے اور پھر کہنا بیگم اگر اس کھانے میں تھوڑا سا نمک اور ہوتا تو ایسا لگتا یہ کھانا جنت سے آیا ہوا ہے. کتنی خوشی ہوتی بیگم کو, بیگم غصہ کرتی, ورنہ یاد رکھیے ادھر شوہر غصے کرتے ہیں ادھر بیگمات غصے کرتے ہیں اور گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے, بیٹیاں ہیں تو تربیت کیجیے, بیٹے ہیں تو تربیت کیجیے. بیٹیوں کو ہمبل رہنا سکھائیے, بیٹیوں کو محبت کرنے والا بن کر رہنا سکھائیے, بیٹیوں کو سافٹ اسکلس سکھائیے. بیٹیوں کا جہیز گھر نہیں بناتا, بیٹیوں کے اخلاق گھر بناتے ہیں, بیٹیوں کی تقدیر گھر بناتی ہے. ان کو لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دینے سے گارنٹیڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں گی. جہیز کے نام کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی بیٹی کو بہت زیادہ ہائی اسٹیٹس دے دیا سسرال کے اندر. نہیں, ہم وہ مائیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو آج یہ سکھانے لگے ہیں کہ ساس نے ذرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا نا تو مجھے میسج کر دینا, میں ڈرائیور بھیج دوں گی. جب مائیں یہ سکھائیں گی تو گھر کیسے بنیں گے؟ گھر نہیں بنے گا اس طرح سے. سیکھیں اپنے صحابہ سے, سیکھیں اپنے رسول سے کہ بیٹیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ساس ہے یا ماں ہے جو بھی ہیں, ہمیشہ اگر ڈسپیوٹ آتا ہے داماد اور بیٹی کا یا بیٹے اور بہو کا, پلیز حق کا ساتھ دیں. ہم لوگ ساتھ دیتے ہیں اپنی اولاد کا, چاہے وہ حق پر ہو یا وہ حق پر نہ ہو, حق کا ساتھ دینے والی بنی. آپ ساس ہیں, آپ کے بیٹے کی غلطی ہے, بہو کا ساتھ دیجیے. آپ ماں ہیں, آپ کی بیٹی کی غلطی ہے, داماد کا ساتھ دیجیے, حق کا ساتھ دینے والے بنے, یہی چیز مجھے اور آپ کو اس دین نے سکھائی ہے. پھر وہ واقعہ یاد کر لیں کہ جب حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی, واقعہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو ان دنوں میں, ہم اس واقعے کو تو ڈسکس نہیں کریں, ہمیں اتنا پتا ہے کہ منافقین نے وہ تہمت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر لگائی تھی. اب ہوا یہ کہ بعض کمزور ایمان کے مسلمان بھی تھے جو کہ اس معاشرے کے ریومرز میں آ کر انوالو ہو گئے تھے. ایک حضرت ابو بکر کے ریلیٹو تھے مستر بن قفاطہ, ان کا نام آتا ہے. مستر بن قفاطہ کی فائنینشیل سپورٹ ابو بکر کیا کرتے تھے. جب مدینہ کے اندر یہ ریومرز پھیلے حضرت عائشہ کے بارے میں, تو مستر بھی ان ریومرز کو پھیلانے میں انوالو ہو گئے. یعنی انہوں نے بھی کسی سے کہا کہ تمہیں پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی جو زوجہ ہیں ان کا جو ہے وہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے. رسول اللہ کے بارے میں یہ باتیں اور آپ کی زوجہ کے بارے میں یہ باتیں بہت زیادہ پھیلی, کس نے کس کو کیا کہا, یہ باتیں جو تھیں وہ زبانیں عام ہو گئیں. حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ مستہ نے حضرت عائشہ کے لیے بات جو ہے وہ آگے پھیلائی ہے, ان کو غصہ آیا. اور جب ان کو غصہ آیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کی فائنینشیل سپورٹ نہیں کریں گے. یہ بتائیں ابو بکر کو غصہ آیا, کیا حضرت ابو بکر غصہ آتا تھا؟ آپ کے سامنے پروف ہے ان کو غصہ آیا. ہمیں غصہ آتے, ہم غلطی کرتے ہیں, صحابہ نے غلطیاں کی, فرق کتنا صرف ہے, صرف تین چیزوں کا فرق ہے. نمبر ایک کیا, ابو بکر کو غصہ آیا, ایک یہ کہ صحابہ کو ریئرلی غصہ آتا تھا, صحابہ ریئرلی غلطی کرتے تھے اور ہم فریکوینٹلی غلطیاں کرتے ہیں, فریکوینٹلی ہمیں غصہ آتا ہے. دوسری چیز جو ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے وہ کیا, صحابہ سے چھوٹی غلطی ہوتی تھی اور ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. تیسرا, صحابہ غلطی کرنے کے بعد جتنا شرمندگی کا شکار ہوتے تھے اس کے بعد وہ اس سے زیادہ بڑھ کر استغفار کیا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمارا حال صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاں غلطی ہوئی تو کیا ہوا, سو واٹ, بس ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب مومن غلطی کرتا ہے اس کو لگتا ہے وہ پہاڑ کے نیچے پڑ گیا, اور جب منافق غلطی کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ بس جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی. تو ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ ابو بکر کو غصہ آیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ جو فضل والے ہیں, جو نعمتوں والے ہیں, ان کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو درگزر کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی سورہ نور کے اندر, ابو بکر صدیق نے جو تھی اپنی قسم واپس لے لی, اس کا کفارہ دیا اور مستہ کی فائنینشیل سپورٹ دوبارہ شروع کر دی. آپ کی اور میرے لیے کیا سبق ہے, جب لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں پلیز ان کو معاف کر دیں, لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنا سیکھیں, لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ بتائیں آپ میں سے کوئی کہتا ہے اور اپنے کندھے کو تھپتھپاتا ہے, کہہ رہا واہ 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 آج مجھے بالکل غصہ نہیں آیا, جب کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہی نہیں, جب کسی نے آپ کی پسند کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں, سب نے آپ کی مرضی کے مطابق بات کی تو آپ کو غصہ آئے گا؟ غصہ کب آتا ہے؟ جب کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے, جب کوئی آپ کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے, جب کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے, تبھی غصہ آتا ہے نا آپ کو. جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو اور آپ کو غصہ آئے اور آپ اپنے غصے کو تھام لیں, یہی تو اصل میں مومن ہونے کی نشانی ہے, غصے میں اپنے آواز کو کنٹرول رکھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے, اور اونچا بولنے والا, غصہ کرنے والا, آپ کو آپ دور سے سنیں اپنی آواز کو ایسے لگتا ہے کوئی جانور بول رہا ہے. اپنی جتنی بھی مائیں بیٹھی ہیں, جب آپ کے بچے غصہ کریں, ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غصہ ختم کرنے کا, ایک ہینڈی آئینہ اپنے ہاتھ میں رکھیں یا آس پاس رکھیں, جب آپ کا بچہ غصہ کر رہا ہو تو پیچھے دکھا دیں, آزما کے دیکھیں ان کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گی. یہ نہ غصے میں شیشے پھینک دیں کیونکہ بچوں اتنا غصہ تو نہیں آتا نہیں. اور جب اماں غصہ کریں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ گیس پاؤ, وہی والا آئینہ اماں کو دکھا دیں, سمپل. جب کوئی غصہ کر رہا ہے اس کو آئینہ دکھا دیں, وہ خود مسکرا دے گا اپنی شکل دیکھ کے, اس لیے کہ جب غصے میں دیکھے گا تو لگے گا کوئی کوئی کاکروچ لگ رہے ہیں غصے میں, اور جب آئینے میں اپنے آپ کو کاکروچ بھی کریں گے تو فوراً سے بٹر فلائی بننے کی کوشش کریں گے اور پھر مسکرائیں گے اور اس کے بعد اپنے سارے فیچرس کو نارمل کرنے کی کوشش کر لیں گے. تو یہ اللہ کے رسول جو تھے ان کے صحابہ کے اندر یہ خوبی تھی کہ انہوں نے جب لوگوں کے ساتھ زیادتی, لوگوں کی زیادتی دیکھی, انہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا. پھر تبوک کا معاملہ آتا ہے کہ تبوک کے اوپر جب اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا, اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے. تبوک کے موقع پر پرسینٹیج وائز ابو بکر کا حصہ زیادہ تھا، لیکن کوانٹٹی وائز کس کا حصہ زیادہ تھا جو مال لے کر آیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. کوانٹٹی میں عثمان کا مال زیادہ تھا، پرسینٹیج میں ابو بکر سب سے سبقت لے گئے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر جب صدقے کے لیے اویئرنیس ہوئی اور اعلان ہوا تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، اس لیے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے تھے. نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے، ہماری طرح تھوڑی جوڑوں میں سبقت کرتا ہے، کس کا جوڑا جو ہے وہ لیٹسٹ اور کس کا جوڑا جو ہے وہ پرانا ہے. نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے. تو ابو عمر جب اپنا سامان لے کر پہنچے، رسول اللہ نے کہا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. رسول اللہ نے ان کا مال ایکسیپٹ کر لیا. ابو بکر آئے، ابو بکر نے سامان اپنا دیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول، یعنی سب کچھ اٹھا کر لے کر آ گئے تھے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، آج اگر آپ کے شوہر، دل پر ہاتھ رکھیں، آپ کے شوہر اپنا پورا بینک بیلنس، اپنا سارا اسٹاک، اپنی ساری ریئل اسٹیٹ صدقہ کر کے آ جائیں اور آپ سے کہیں بیگم میں سب صدقہ کرایا، آپ کیا کریں گی؟ آپ کیا، آپ کی اما، آپ کی بہنیں، آپ کی ساس، آپ کی نندے، آپ کی دیورانیاں، آپ کی جٹھانیاں، آپ کے دیور، آپ کے جیٹھ سب آ جائیں گے آپ کی شاپ، پاگل ہو گئے ہو، بے وقوف ہو گئے ہو، گھاس کھا لی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ. ابو بکر بے وقوف ہو گئے تھے. یہ نہیں کہتا ہے اسلام کے سب لوگ یہ کام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ میں اپنے اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ان کو کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا آدھا، آپ نے کہا نہیں، پھر ون تھرڈ پر جا کر معاملہ رکا کہ اپنا ون تھرڈ مال جو ہے آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی آپ کے ورثہ کا حق ہے. یقیناً سب لوگ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ اپنے اندر ایمان کی اتنی طاقت محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنا سارا مال صدقہ کر رہا ہوں تو اس کے گھر والے ہی اس کے پاؤں کھینچ کھینچ کر اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا بے وقوف ہو گئے ہو؟ کیا تم نے دنیا نہیں چلانی؟ کیا تم نے دنیا نہیں دیکھی؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر آج ابو بکر ہمارے درمیان میں آ جائیں تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ہم سب کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. تو سر عمر نے اس موقع پر بھی اپنے آپ کو ابو بکر سے پیچھے ایک قدم جو تھا وہ محسوس کیا. پھر ایک موقع پر جب آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک خاتون رسول اللہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئیں، رسول اللہ نے ان کو جواب دیا. ان عورت نے پوچھا کہ اگر مجھے دوبارہ آنا پڑے اور میں اگلے سال آؤں تو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر جو ہیں وہ تمہیں تمہارے جواب دے دیں گے. یعنی اسکالرز کے مطابق اس اللہ کے رسول کی حدیث میں کلیئر ایویڈنس تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ جو پہلے بنیں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنیں گے. ابو بکر کی رسول اللہ سے محبت میں ایک پوئم آتی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا مرض الحبیب فعدتہ، میرا دوست بیمار ہو گیا تو میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا، فمرضت من ولائه علی، پھر میں بیمار ہو گیا. میں کیوں بیمار ہوا؟ اس لیے کہ میرا دوست بیمار تھا تو میں بیمار ہو گیا. فآذن الحبیب فی مرضی، جب میرا دوست بہتر ہونا شروع ہوا، فبریت من نظری علی، تو میری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تو میں صحت مند ہو گیا. یہ ابو بکر کی رسول اللہ سے محبت تھی. آخری دور میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول بہت بیمار ہو گئے اور نماز پڑھانے کی ہمت نہ پاتے تھے تو صحابہ نے ایک مرتبہ آ کے پوچھا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، رسول اللہ نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ. صحابہ پھر آئے، انہوں نے پوچھا، رسول اللہ نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ. تیسری مرتبہ صحابہ پھر آئے کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ. تو رسول اللہ کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کی نماز میں امامت کرائی، اور ابو بکر کو زندگی میں ہی رسول اللہ کی یہ مقام دیا گیا تھا امامت کا. امامت کے لیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کی امامت وہ کراتا ہے جو بھی اس وقت مرد موجود ہیں، جو بھی اس وقت لوگ موجود ہیں، ان کے اندر جو سب سے زیادہ علم والا مرد ہوگا وہ امامت کرائے گا. کیا نماز کی باجماعت امامت مردوں اور عورتوں کی عورت کرا سکتی ہے؟ یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، عورت کے پیچھے مرد عورت کی امامت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ فتنے اٹھ رہے ہیں. لوگوں نے مردوں نے عورتوں کی امامت میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں. اپنے دین کو بچائیں، اپنے دین کا علم حاصل کریں، یہ فتنوں کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیکولیشنز، آپ کی پروفیسیز موجود ہیں کہ وہ دور آئے گا جس میں دین کا تماشا بنے گا، جس میں دین مذاق بن جائے گا، جس میں دین کے احکامات کے پرخچے اڑائے جائیں گے. اور یہ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو دین کے اوپر جما لیں تاکہ آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے والا ثابت کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور آپ نے آخری سپیچ دی تو ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کے جانے کا وقت آ گیا ہے. ابو بکر رو پڑے. رسول اللہ نے کہا سب تو انی حاض الابواب. مسجد کے سارے دروازے آپ نے بند کروا دیے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا. جس جس نے اسلام کے لیے جو جو کیا, میرے لیے جو جو کیا, میں نے کسی حد تک اس کی کمپنسیشن کر دی سوائے ابو بکر کے. میں ابو بکر کی محبت کا جو ہے کمپنسیشن اور ابو بکر کی قربانیوں کا کمپنسیشن نہیں کر سکتا. ابو بکر کو پے بیک نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. رسول اللہ کی جب انتقال آپ کا ہو گیا, آپ کی رحلت ہو گئی, تو آپ کو ابو بکر ہی کی بیٹی کے گھر میں حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں وہیں پر دفنا دیا گیا جس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا تھا. حضرت ابو بکر اس موقع کے اوپر آتا ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو مسلمان اپنی ہمت کھو گئے تھے. ایون حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور عمر کہتے تھے کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے I will chop his head, اسی گردن اڑا دوں گا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سامنے کیا. ابو بکر آئے اور لوگوں کو ایڈریس کیا اور کہا ایوہ الناس, اے لوگو, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے, محمد کا انتقال ہو چکا ہے. اور وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ الحی ہے, ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر آپ نے آل عمران کی وہ آیات بلند آواز میں تلاوت کی, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کیا رسول اگر جو ہیں وہ اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی, آج کے وقت کے لیے نازل ہوئی ہے. ابو بکر نے تمام مسلمانوں کے جذبات کو ریلیکس کر دیا. ابو بکر نے تمام مسلمانوں کے جذبات کو تھام لیا اور ان کو دوبارہ سے ان کے مقصد کو ریوائو کروا دیا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. اور وہ ایک رات جو ابو بکر نے عارف طور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں گزاری وہ مجھے دیتے. اس لیے کہ ابو بکر کی وہ ایک رات تمام نیکیوں پر میری بھاری ہے جو ان کو وہاں پر ملی تھی. ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ ابو بکر, ابن القیم لکھتے ہیں کہ ہر صبح جب خلیفہ بن گئے ابو بکر, پہلے بہت سافٹ ہارٹیڈ تھے اور زیادہ خلیفہ بننے کے بعد سافٹ ہارٹیڈ ہو گئے تھے. تو ابن القیم اور دیگر اسکالرز لکھتے ہیں کہ جب ابو بکر خلیفہ بن گئے تو ہر دن فجر کی نماز کے بعد اپنا ذکر کر کے, اپنے اذکار پڑھ کے مدینہ کے سبرز میں چلے جاتے تھے, مدینہ کے باہر چلے آؤٹسکرٹس میں چلے جاتے تھے. حضرت عمر دیکھا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ کہاں جاتے ہیں. ایک دن حضرت عمر کو کیوریوسٹی ہوئی کہ پتا تو کریں کہ یہ ابو بکر روز نماز کے بعد مدینہ سے باہر آؤٹسکرٹس میں کہاں جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو فالو کرنا شروع کیا. فالو کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو ان کو محسوس ہوا کہ ایک گھر ہے اور اس گھر میں ابو بکر داخل ہو گئے. ابو بکر داخل ہو گئے, عمر باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں چھپ کے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں عمر کہ ابو بکر باہر آئے اور واپس مدینہ کی طرف چل پڑے. حضرت عمر اس گھر پر گئے اور دروازہ نوک کیا. جب دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کسی عورت کی. انہوں نے کہا اندر آ جائیے. یہ اندر چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت فرش پر بیٹھی ہوئی ہے جو نابینا ہے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں میرے بچے نہیں ہیں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں ہے اور میں یہاں پر رہتی ہوں اور میں نابینا ہوں. تو حضرت عمر نے پوچھا یہ جو شخص ابھی یہاں سے نکل کے گیا ہے یہ کون تھا. انہوں نے کہا میں نہیں جانتی, یہ روز صبح آتا ہے, میرے گھر کی صفائی کرتا ہے, میرے لیے کھانا پکاتا ہے, میرے جانوروں کا جو ہے بکریوں کا دودھ نکالتا ہے اور میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں ان کا مقابلہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. آپ سوچیں, انہوں نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا اس عورت کو کہ میں خلیفہ وقت ہوں, تمہاری مدد کرنے کے لیے آ رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں سے کہتے ہیں ہاں پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابو بکر کے پاس کتنا اچھا موقع تھا ایک بوڑھی عورت کی دعائیں لینے کا, ڈکلیئر نہیں کیا. اس لیے کہ ان کو رضا کس کی چاہیے تھی, اللہ کی. ان کو اجر کس سے چاہیے تھا؟ اللہ سے. یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں ایاک نستعین, اللہ ہم صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں, یہ ہمارا کلیم صرف کلیم ہی ہے. ہم دنیا کے انسانوں کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس ایک ہستی کی طرف نہیں دیکھتے جو ہمارے سارے مسائل جو ہے اصل میں حل کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ کے راستے پر چلنے والے, آپ کا بھی انتقال ٹھیک رسول اللہ کے تقریباً 2.25 سال کے بعد ہوا. رسول اللہ کا انتقال 63 ایئرس میں ہوا تھا, ابو بکر صدیق کا انتقال بھی 63 ایئر کی عمر میں ہوا. آپ کو ہلکا سا بخار ہوا اور کچھ دن آپ بیمار رہے, اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو اور کچھ صحابہ کو اپنے پاس اپنی بیماری میں بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ مسلمانوں کا کون ہونا چاہیے. سب نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. حضرت ابو بکر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا. یوزلی ہم امیر المومنین پڑھتے ہیں, آپ اگر اپنی کلاسیکل اسکالرس کی سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ابو بکر کے لیے آتا ہے خلیفۃ رسول اللہ, اللہ کے رسول کے خلیفہ, اللہ کے رسول کے اپوائنٹ کیے ہوئے خلیفہ. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے صحابہ سے کنسنسس کر کے, مشورہ کر کے, اجماع کر کے حضرت عثمان سے لکھوایا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ عمر ہوں گے. آپ کو ہی, ابو بکر ہی کو یہ اعجاز بھی حاصل تھا کہ رسول اللہ کے دور میں, ہم جانتے ہیں نا کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن اللہ کے رسول کے دل پر نازل ہوا. رسول اللہ کو کوئی ٹیبلٹ نہیں ملے تھے, کوئی صحیفے نہیں ملے تھے, کوئی کتاب نہیں ملی تھی, کوئی اسکرول نہیں ملا تھا. جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر نازل کیا کرتے تھے. تو اس دور میں اللہ کے رسول صحابہ کو آ کر بتایا کرتے تھے, صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے, اور مختلف صحابہ مختلف چیزوں پر یہ آیات لکھ لیا کرتے تھے. جیسے اونٹ کے شولڈر بون کی ہڈی پر ان آیات کو لکھ لیا جاتا تھا, کسی نے پارچمنٹ پر لکھ لیا, کسی نے لیدر پر لکھ لیا, کسی نے سٹونز پر لکھ لیا. تو مختلف جگہ پر قرآن لکھا ہوا مختلف صحابہ کے پاس موجود تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں جب کچھ غزوات ہوئے اور اس میں کئی حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے ضرورت محسوس کی کہ اب قرآن کو ایک جگہ کمپائل کیا جائے. تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو ایک کمیٹی کا جو تھا وہ لیڈر بنا کر ان کو اپوائنٹ کیا کہ تدوین قرآن وہ کریں. اور ابو بکر کے دور میں قرآن, جیسے آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں مصحف موجود ہوتا ہے, بین الدفتین کہتے ہیں دو جلدوں کے درمیان میں, ابو بکر صدیق کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ آپ کے دور میں قرآن کو دو جلدوں کے درمیان میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کمپائل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صحابی سے, صحابی رسول سے کئی کام لیے. ان کی زندگی محبت کا نمونہ تھی, کائنڈنس کا نمونہ تھی, سخاوت کا نمونہ تھی, جنروسٹی کا نمونہ تھی, قربانیوں کا نمونہ تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی زندگیوں سے بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نے یہاں جو ان کی خصوصیات سنی ہیں, اللہ اس میں سے جو خاصیت ہم اپنے اندر فوراً انکلکیٹ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں میں لا سکتے ہیں, اپنے گھر والوں تک پہنچا سکتے ہیں, اللہ ہمیں ان کو پہنچانے والا بنا دے. اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان مشکل اور پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی مشکلات دور فرما دے. اللہ ہم سب مسلمانوں کی جائز خواہشات اور ضروریات پوری فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ تمام والدین پر اپنا رحم فرما. جن کے والدین آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرمائیے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.